ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊधु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وصله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب يقبض الله الأرض رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى زمین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے قبض یقبضو کا ایک معنی تو ہوتا ہے ہاتھ میں لینا قبضہ کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فنا کر دینا ختم کر دینا بہت سے شرح بخاری نے یہاں وہ دوسرے والا معنی بھی مراد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز دنیا کی یہ جو زمین ہے جس پر اس وقت لوگ آباد ہیں اس کو تو ختم فرما دیں گے اور حشر کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک نئی زمین پیدا فرما دیں گے جیسا کہ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس میں جو زمین موجودہ ہے وہ بدل دی جائے گی آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب اللہ تبارک و تعالی واحد قہار کے سامنے حاضر ہوں گے اس میں گویا موجودہ زمین کی تبدیلی کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے اب یہ جو تبدیلی اور تغیر ہوگا وہ کس نوع کا ہوگا اس سلسلے میں بھی حضرات علماء کا بڑا اختلاف ہے دونوں طرح کی باتیں کہی گئی اور اس کے لیے بہت سی روایتوں سے تائید بھی حاصل کی گئی ہے ایک تو کہتے ہیں بعض یہ تغیر ذاتی ہوگا یعنی اس وقت جو زمین ہے وہ نہیں رہے گی بلکہ ایک نئی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ تغیر جو ہے وہ صفاتی ہوگا اس وقت روئے زمین پر درخت ہیں پہاڑ ہیں غاریں ہیں سمندر ہے وہ سب جتنی بھی اوپر کی علامتیں ہیں وہ سب ختم کر دی جائے گی اور زمین ایک دم بالکل ہموار اور برابر بنا دی جائے گی ایک سپاٹ طرح کی تو گویا زمین تو وہی رہے گی لیکن اس کے اندر صفاتی اعتبار سے اس وقت جو صورت حال ہے اونچ نیچ کی اور دوسری بہت ساری چیزیں اس میں ہیں وہ ختم کر کے اس کو ہموار بنایا جائے گا یہ تبدیلی صفاتی ہوگی ذاتی نہیں, زمین وہی رہے گی. جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں وہ زمین نہیں بلکہ دوسری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پر پیدا فرمائیں گے. بہرحال آثار اور روایات سے دونوں قولوں کے لیے ان کے قائلین نے اپنا گویا استدلال کیا ہے. تو ایک مطلب تو یقبض اللہ الارض کا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو فنا کر دیں گے. دوسرا مطلب یقبض اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ان مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جیسی پہچاننی چاہیے ویسی نہیں پہچانی جیسا اس کا حق تھا, حالانکہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی اور تمام آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے پاک بھی ہے اور برتر بھی ہے. بہرحال اس آیت کو تو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی قدرت کاملہ کو بیان کرنا مقصود ہے. اور حدیث پاک میں بھی جو آگے پہلی روایت پیش کی جا رہی ہے اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اس باب کے ماتحت جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں ان میں سے کسی سے وہ پہلے والے مفہوم کی تائید ہوتی ہے, کسی سے یقبضوں کے دوسرے والے مفہوم کی تائید ہوتی ہے. چنانچہ یہ پہلی روایت پیش کریں گے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال حدثنی سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لیں گے. اور اب یہ مٹھی میں لانا لپیٹنا اپنے ہاتھ پر, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے اعضاء کی جو نسبت کی جاتی ہے اس کو جو ہے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات کے قبیل سے ہے. یعنی بہرحال نام تو وہی استعمال کیا گیا جو عام طور پر انسان اپنے اعضاء وغیرہ کے لیے استعمال کرتا ہے, لیکن مراد وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ہے اس کے مطابق اس کی مراد لی جائے گی. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلی شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ ہی کے شان شان معنی اور مفہوم مراد لیا جائے گا. انسان جو اپنے لیے مراد لیتے ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹیں گے اور فرمائیں گے ان الملک این ملوک الارض. دیکھو یہاں یقبضوں کا جو لفظ آیا ہے وہ ہوئی مٹھی میں ہاتھ میں لینے کے معنی میں آیا ہے. اور اس حدیث کا باری تعالیٰ قیامت کے روز حکم فرمائیں گے میں ہوں بادشاہ, زمین کے بادشاہ کہاں گئے. اس حدیث کا مقصد جو ہے قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تن تنہا بادشاہ ہونا ظاہر کریں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنی میں مالک ہے اور بادشاہ ہے, لیکن دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجازی طور پر انسانوں کے ہاتھوں میں بظاہر کچھ اختیارات دیے ہیں. قیامت کے روز جو ہے یہ ساری چیزیں انسانوں کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی حکومت کا ایک دم کلم کھلا ظہور ہوگا. وہاں کوئی مجازی طور پر جو نسبتیں ہیں وہ بھی باقی نہیں رہے گی. یہاں صرف وہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کو بتلانا چاہتے ہیں, اس کے لیے یہ ارشاد فرمائیں گے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ احدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامه؟ قال إدامهم بعلام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. یہ زمین کے اندر جو تبدیلی ہوگی اس کی ایک دوسری نوعیت کو اس حدیث کے ذریعے سے بتلانا مقصود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکون الارض یوم القیامت خبزتن واحدتن, قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہوگی, گویا زمین کو روٹی بنایا جائے گا. یتکفؤ الجبار بیدہ کما یتکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر, باری تعالیٰ اپنے جبار یعنی گویا اللہ زبردست اپنے ہاتھ سے اس کو الٹیں گے جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی سفر میں اپنی روٹی کو الٹتا ہے. تکفو دراصل کہتے ہیں روٹی بنانے کا ایک تو طریقہ وہ ہوتا ہے کہ تختے کے اوپر جو آٹے کا پیڑا ہوتا ہے اس کو رکھ کر اس کے اوپر بیلن کے ذریعے سے بیلا جاتا ہے. ایک طریقہ روٹی کا یہ ہوتا ہے اس کو پھیلانے کا پیڑے کو. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آٹے کا پیڑا جو ہوتا ہے اس کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ہاتھ سے اس کو حرکت دیتے ہیں, جیسے جواری کا جواری کی روٹی جو بنائی جاتی ہے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا تو وہ اس طرح دونوں ہاتھ سے اس پر تختے پر رکھ کر اس کو بیلا نہیں جاتا. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اہل جنت کے ساتھ اکرام کا جو معنی جو معاملہ فرمائیں گے اس کو تعبیر کرنے کے لیے یہ گیا الفاظ اختیار کیے گئے ہیں کہ یتکفؤ الجبار, زمین کو اللہ تعالیٰ ایک روٹی بنا دیں گے جس کو جبار یعنی زبردست طاقت والا خدا اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹ پلٹ کرے گا جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی روٹی کو سفر کے دوران بنانے کے لیے الٹ پلٹ کرتا ہے. نزولن لأہل الجنہ, اور یہ جو روٹی ہوگی روٹی بنائی جائے گی یہ دراصل جنتیوں کی میزبانی کے لیے, یعنی قیامت کے روز جنتی اس کو کھائیں گے. قیامت کے روز جنت میں جانے سے پہلے بھی یہ بھی بات کا بھی تذکرہ آتا ہے لیکن یہاں گویا میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے لیے میزبانی کے طور پر یہ زمین کی روٹی بنائی جائے گی. اب یہ زمین کی کیسے روٹی بنے گی؟ مٹی والا تو یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے, ویسے تو دنیا کے اندر جتنے بھی ذائقے ہیں ان ذائقوں کا منبع اللہ تعالیٰ نے زمین ہی کو بنایا ہے, ساری چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں تمام قسم کے ذائقے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی روٹی ہو جو تمام ذائقوں کی جامع ہو. اور بعض حضرات اس میں یہ حکمت بتلاتے ہیں ان جنتیوں کو جنت میں جو بھیجا جائے گا اس سے پہلے یہ کھلا کر گویا دنیا کے ذائقوں کو تازہ کرا دیا جائے گا, اس کے بعد پھر جنت کی نعمتیں کھائیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کتنی اعلیٰ ہیں اس کے مقابلے میں. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلائیں گے. فاتر یہ حضور فرما چکے, आपकी ये इरशाद फरमा चुकने के बाद एक यहूदी आलिम आया वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, फकाल बारक रहमान अलैक या अबुल कासिम। उसने आकर के कहा यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह नहीं कहते थे बल्कि आपकी कुन्नियत से मुखातब करते थे, ये अबुल कासिम अल्लाह तबारक तआला रहमान आप पर बरकतें नाजिल फरमाए, अला उखबिरुकु बिनुज़ूल अहली जन्ना यौमल क़ियामा, कि मैं आपको क़यामत के रोज जन्नतियों का की मेज़बानी क्या होगी, उनको क्या खिलाया जाएगा ना बतलाऊं। अब उसको मालूम था क्या इसके आने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतला चुके हैं सहाबा को ये। قال بلى وذو ثلاث مرات क्यों नहीं बतला। قال تكون الارض خبزة واحدة, उसने कहा कि जमीन एक रोटी बना दी जाएगी और गोया ये जन्नत, ये तो रोटी हुई। अब सालन का उद्दू सलासन ने सालन का तस्करा नहीं किया था, अब ये सालन का भी आगे तस्करा करेगा, लेकिन बहरहाल जमीन एक रोटी बना दी जाएगी कमा काल, इसी तरह जैसा हुजूर ने अभी फरमाया था। जब तो यहूदी आलिम ने ये बात कही तो रावी ये हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हमारी तरफ देखने लगे और मुस्कुराए, यहाँ तक कि आपके दंदान मुबारक नजर आए, हत्ता बदत नवाज़ेहु, गोया उसकी इस बात से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद की फिलजुमला ताईद होती है इस माना करके हुज़ूर ने गोया उस पर खुशी का इजहार किया। सुम्मा काला अला उखबिरुका बिइदामी, फिर उस यहूदी आलिम ने एक बात और कही कि मैं इन जन्नतियों के सालन क्या की इत्तला न दूं, कि ये तो रोटी थी सालन क्या होगा। काल इदामुहुम बालामुन व नून, सालन जो है वो बालाम और नून। कालो मा हादा, ये जो है ना बालाम ये इब्रानी जबान का लफ्ज था, तो साहबा ने पूछा कि ये क्या चीज है। काल सौरुन व नून, नून तो मछली को कहते हैं, बालाम से मुराद जो इब्रानी जबान में बैल को कहते हैं, कि सालन उसका क्या होगा बैल और मछली। याकुल मिन ज़ाइदत कबीदिहिमा सबून अल्फन, कि उनके जिगर गोशे से यानी उनके कलेजे के साथ जो छोटा टुकड़ा लगा हुआ होता है, जानवर को जब ज़बह किया जाता है वो देखा होगा कि जो कलेजा निकलता है कलेजा बड़ा होता है, उसके साथ एक छोटा सा कलेजा होता है जिसको जिगर गोशा कहते हैं उर्दू के अंदर, अरबी में उसको ज़ाइदतुल कबीद कहते हैं। तो वो जो बैल और मछली होगी उनका जो जिगर गोशा होगा, हालांकि जिगर गोशा तो बहुत छोटा होता है, दुनिया के जानवरों में से जो जिगर गोशा निकलता है वो तो इतना होता है कि एक आदमी का भी उससे पेट न भरे, लेकिन यहाँ ये जो बैल और मछली जिसका सालन बनाया जाएगा उसका जिगर गोशा इतना बड़ा होगा कि उसमें से 70,000 आदमी खाएंगे। ये बारह यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि जमीन की रोटी बनाई जाएगी, अब ये जमीन की रोटी के क्या मतलब, तो उसके दो मतलब बयान किए हैं। एक तो मतलब का माने मजाजी मुराद है, बाद हजरात तो इस तरफ गए हैं कि रोटी की तरह जमीन बिल्कुल हमवार बना दी जाएगी वहाँ हश्र के अंदर, बाद हजरात इस रोटी बोलकर माने मजाजी मुराद लिए हैं। लेकिन बहुत से हजरात मुहक्किकीन हाफिज इब्न हजर अस्कलानी हैं, अल्लामा तीबी हैं, ये हजरात फरमाते हैं कि माने हकीकी मुराद है बाकायदा जमीन की रोटी होगी जिसके जरिए से मैदान हश्र में जन्नतियों को, जैसे पानी तो वहाँ कौसर का पिलाया जाएगा, खाने के लिए ये दिया जाएगा जन्नतियों को मैदान हश्र, बड़ा लंबा दिन होगा ना तो भूख भी लगेगी, खाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतियों के वास्ते ये इंतज़ाम होगा। ये माने हकीकी मरा लिया है और इसी को राजह करा दिया है। हदसना सईद बिन अबी मरियम काला हदसना अखबरना मोहम्मद बिन जाफरी काला हदसनी अबू हाजिम काला समीत सहल बिन साद رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقية. یہ حضرت سالم نے سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یحشر الناس یوم القیامت، قیامت کے روز لوگ دوبارہ زندہ کر کے جمع کیے جائیں گے ایک ایسی زمین کے اوپر، بیضاء افرا، افرا کہتے ہیں خالص، سفیدی میں ذرا یہ اس کا رنگ خالص سفید نہ ہو، کچھ فرق ہو، تو وہ آباد ایسی زمین کے اوپر جو سفید ہوگی، کقرصت نقیہ جیسے میدے کی روٹی ہوتی اس کی طرح سفید ہوگی. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہاں جو روٹی والا لفظ آیا تھا زمین کی روٹی بنائی جائے گی، اس سے معنی ہے مجازی مراد ہے، اس انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے. یہاں کہا گیا کقرصت نقیے جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے نا، زمین ایسی ہموار، اس کے اوپر اونچ نیچ اور جو پہاڑ ہوتے تھے گڑھے ہوتے تھے یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی بلکہ ہموار ہوگی. اسی ہموار ہونے کو تعبیر کرنے کے لیے روٹی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں نہیں، وہ باقاعدہ ہوگی بھی ایسی سفید اور روٹی ہوگی. اہل جنت اس کو نیچے سے توڑ توڑ کے کھائیں گے، بھوک لگے گی کہیں لینے نہیں جانا پڑے گا، پاس میں موجود ہے، اس کو توڑ کے اسی پر کھڑے ہیں اور اسی میں سے کھائیں گے. یہ کہتے ہیں تو بیضاء افرا، ایک دم سفید اور صاف، کقرصت نقیہ، میدے کی روٹی کی طرح. قال سہل او غیرہ لیس فیہا معلم لاحد، تو یہ جو کقرصت نقیہ ہے اس پر سہل ابن سعد یا اور جسے حضرات جسے کسی راوی نہیں ہوں کہا کہ قرصت نقیہ کا مطلب میدے کی روٹی کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ اس بات میں دی گئی ہے کہ اس میں کوئی علامت، اس وقت تو زیر زمین جو ہے درخت ہیں، اس پر پہاڑ ہیں، گڑھے ہیں اور دوسری چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس روز جو زمین ہوگی اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالص زمین، ایک دم ہموار زمین ہوگی. اسی ہمواری کو ظاہر کرنے کے لیے میدے کی روٹی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. بہرحال یہ دونوں طرح کے جو مطلب پہلے شروع میں بیان کیے تھے، جو روایتیں لائی گئیں، ان سے پھر جملہ دونوں کی تائید ہوتی ہے. تو یہ یقبضوا کا ایک مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لیں گے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو بتلانے کے لیے کہ وہی تنے تنہا بادشاہ ہے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل وسلم و بارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، ان کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں اور جن کا سفر حج تجویز ہوا ہے، اے اللہ نہایت عافیت، سہولت، حفاظت اور کامیابی کے ساتھ ان کے اس سفر حج کو شروع کروا کر مکمل فرما. حج مبرور مقبول سے ان کو مالا مال فرما. زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما. حرمین شریفین کے برکات، ثمرات، فوائد، انوار سے اللہ ان کو حج وافر عطا فرما. وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے، وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی معصیت اور جنایت سے وہاں کے قیام کے دوران ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ، شیعیت اور رافضیت کے شر، ان کی سازشوں، ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ، شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار فرما. اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما. اللہ، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر وہ اللہ اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ، تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔